خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ،
ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ،
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. رسالہ ضیاء درود و سلام، پیج نمبر 8، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 25، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ تبارک و تعالی اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے بابا جان، ربیع الاول کا مہینہ آنے سے پہلے ہی مسلمان گلیوں اور گھروں کو سب جھنڈوں سے سجا دیتے ہیں اور ہر طرف رونق پھیل جاتی ہے. میرے اہل سنت یہ ارشاد فرمائے کہ ربیع الاول کی آمد پر خوشی منانے سے ثواب ملتا ہے.
بے شک ثواب ملتا ہے، جو بھی خوشی کا لمحہ آتا ہے جائز ہو اور اللہ کی رضا کے لیے بندہ خوشی ظاہر کرے، ثواب تو ملے گا. مثلا آپ کو مدینہ کا ویزا لگ جائے تو کیا آپ مطلب یہ کہ وہ جس طرح میت کا غم کرتے ہیں غم کریں گے یا خوش ہوں گے؟ آپ کی خوشی کو روک ہی نہیں سکتا کوئی، اتنی خوشی ہوگی. کوئی مارے گا تب بھی آپ کی خوشی دل سے نہیں نکلے گی کہ تو یار مار لے، میں تو مدینے جا رہا ہوں. تم چلو نہ چلو، میں مدینے چلا. تو جب مدینے کے ویزے کی خوشی کا یہ عالم ہے تو جس نسبت سے ہم مدینے جا رہے ہیں، اس مدینے والے کے دنیا میں تشریف لانے کی خوشی کتنی ہوگی، اس کی یاد کتنی ہوگی. تو الحمدللہ یہ تو ایک ہمارا مطلب فطری تقاضا ہے کہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس کی کوئی بھی یادگار سے نسبت سے کوئی ترکیب بنتی رہے تو خوشی ہوتی ہے. تو ماہ ربیع الاول شریف تو آتے آئے گا، خوشیاں تو پہلے سے ہی جھوم جھوم کر ہمارے گرد گھوم رہی ہیں الحمدللہ. خوشیاں دا ویلا آ گیا، غم دور ہو گئے. خوشیاں دا ویلا آ گیا، غم دور ہو گئے. رحمت لٹاون نبیاں دے سردار آ گئے. خوشیاں لٹا رحمتاں لٹاون نبیاں دے سرکار آ گئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک عالم صاحب فرماتے ہیں، سوئے بارہ میں بھی ہے، کہ الحمدللہ مجھے خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کو مسلمانوں کا ہر سال آپ کی ولادت مبارک یعنی آپ کی برتھ کی خوشیاں منانا پسند آتا ہے؟ ارشاد فرمایا جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں. الحمدللہ تو خوب خوشیاں منائیں گے انشاءاللہ. میں شریعت کے دائرے میں رہ کر منانی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یا سیدی یہ ارشاد فرما دیجئے کہ کیا کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو مسواک والا بھی پکارا جاتا تھا؟
جی ہاں, وہ مسواک تو نکال لو. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو مسواک والا, صاحب النعلین بھی ان کا خطاب ہے, کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعلین پاک, یعنی ہم جس کو شوز بولتے ہیں, جوتیاں چپل, تو نعلین پاک یہ اٹھایا کرتے تھے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. اور مسواک بھی یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیش کرتے تھے, رکھتے تھے اپنے پاس. تو اس طرح تکیہ بھی, تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ سیدنا عبداللہ بن مسعود صحابی تھے اور بڑے زبردست عالم تھے, صحابہ میں بھی بہت بڑے عالم تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. آپ کے پاس مسواک ہے کہ نہیں؟ امجدی کابینات اور ٹرین میلادی, ٹرین والے
میلادی ایکسپریس,
میلاد ایکسپریس
اور میلادی طیارہ بھی آ چکا ہے, اس کے اسلام آباد بھی آ چکے ہیں.
اچھا ماشاء اللہ, مرحبا, جی آیا نو, جاری رہے گا
فیضان مسواک, جاری رہے گا فیضان مسواک, جاری رہے گا سرکار کی عطا ہے مسواک پیاری پیاری, سرکار کی عطا ہے مسواک پیاری پیاری, اللہ کی رضا ہے مسواک پیاری پیاری, فیضان مسواک جاری رہے گا, فیضان مسواک جاری رہے گا, فیضان مسواک جاری رہے گا, پوشیدہ اس کے اندر برکت کا ایک خزینہ, پوشیدہ اس کے اندر برکت کا ایک خزینہ, فیضان مصطفیٰ ہے مسواک پیاری پیاری, فیضان مسواک جاری رہے گا, فیضان مسواک جاری رہے گا,
فیضان مسواک جاری رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
یہ قطر سے سوال ہے, ہمارے دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ لائیو چیٹ کے ذریعے سوال یہ ہمیں موصول ہوا ہے. کہتے سچا عاشق رسول کیسے بنا جائے,
سچا عاشق رسول کیسے بنا جائے. وہ مجھے ایک روایت یاد آ رہی ہے کہ کسی نے عرض کیا کہ مجھے آپ سے یا رسول اللہ بہت محبت ہے, ہے نا, اسی مفہوم کی روایت ہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے, بہت محبت ہے. تو کچھ اس طرح ارشاد فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے, عشق کرتا ہے, تو اس پر آزمائش ہے اتنی تیزی سے آتی ہے کہ کچھ اس مفہوم کی روایت ہے کہ یہ بہت تیزی سے آزمائش آتی ہے. تو ایک تو یہ روایت, ایک اور حکایت یاد آ رہی ہے کہ حضرت ابراہیم بن آدم علیہ رحمت اللہ علیہ کرم بادشاہ تھے. اس وقت یہ بادشاہ تھے, ابھی اس میں نہیں آئے تھے, اس لائن میں جس لائن میں بعد میں آئے, ولایت کا تاج سجا کر آسمان دنیا پر جگمگاتے رہے، اب بھی جگمگا رہے ہیں. تو یہ اپنی وہ خواب گاہ میں، یعنی کہ اپنے بیڈ روم میں آرام کر رہے تھے، تو اوپر سے کچھ کھڑکھڑاہٹ کی اور کچھ آواز محسوس ہوئی. تو آواز لگایا کون ہے، تو آواز آئی کہ میں اپنا گما ہوا اونٹ آپ کی چھت پر تلاش کرنے آیا ہوں. تو انہوں نے لیٹے لیٹے ہی فرمایا کہ، یا انہوں نے فرمایا کہ کبھی گما ہوا اونٹ بھی چھت پر مل سکتا ہے، اونٹ بھی چھت پر چڑھ سکتا ہے ٹیرس پر. تو آواز نے کہا کہ گما ہوا اونٹ چھت پر نہیں مل سکتا، تو کیا آپ آرام دہ گدھیلوں پر آسائشوں سے بھرے ہوئے محل میں خدا مل سکتا ہے؟ اور سچا عاشق رسول بننا ہے نا، میں اس کی عرض کر رہا ہوں. تو تکلیفیں آئیں، جیسے میں سچا عاشق رسول ہوں اس میں تکلیفیں آ سکتی ہیں اور تیزی سے آ سکتی ہیں. اب گلا شکوا کرے تو وہ عاشق کاہے کا، گلا شکوا کرنے والے کو تو کسی شاعر نے سمجھایا نا، زبان پر شکوائے رنج و الم لایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوا، غم سے گھبرا یا نہیں کرتے. تو سچا عاشق رسول وہ ہوگا کہ جو پریشانیاں آئیں گی تو صبر کرے گا، گلے شکوے نہیں کرے گا، بڑبڑائے گا نہیں، بک بک نہیں کرے گا، ہر ایک کو پکڑ پکڑ کے اپنی داستان غم نشان اور افسانے نہیں سنائے گا، صبر کرے گا. اچھا اب یہ کیا اس کا مطلب، جس کی پلنگ آرام دہ ہے، جس کا مکان عالی شان ہے، کیا وہ عاشق رسول نہیں بن سکتا؟ کیوں نہیں بن سکتا، بن سکتا ہے. اس کی مثال یوں ہے کہ جس کے پاس دنیا کا بھلے خزانے کا انبار ہے، اربوں خربوں روپے ہیں، تو وہ اربوں خربوں روپے کس طرح نقصان دہ ہیں اور کس طرح نقصان دہ نہیں ہے، اس کو ہم اس مثال سے سمجھیں گے جو بزرگوں نے دی ہے. مثال غالباً اعلی حضرت نے ہی مثال دی ہے اس کی، کہ جیسے کشتی پانی میں ہے، تو جب یہ کشتی پانی میں ہوتی ہے نا اور چلتی ہے، تو پانی کا ذخیرہ تو بہت ہوتا ہے نا، سمندر میں کتنا پانی ہوتا ہے، تو اس کشتی کو نقصان نہیں ہوتا کیونکہ یہ پانی کے اوپر تیر رہی ہے نا. اور جو ہی پانی کشتی کے اندر آیا، اس کو ڈبو دے گا، اب کشتی کا ہی کام سے. تو اسی طرح کروڑوں اربوں خربوں روپے کسی کے پاس ہیں، سونے کی اینٹیں ہیں، بڑا مال ہے اس کے پاس، لیکن وہ مال جو ہے نا اس کے لیے صرف اسی صورت میں نقصان دے ہوگا کہ جب وہ مال جو ہے نا، جیسے سمندر کا پانی کشتی میں گھسا تو کشتی کے لیے ڈوبنے کا سبب بنا، تو اسی طرح یہ مال جو ہے، اس کی محبت دل کے اندر گھسی، اس نے تباہ کر دیا، بندہ گیا. اور جب تک وہ محبت اس کے دل کے اندر نہیں ہے مال کی، مال اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے. اب یہ کہ خالی یہ کہنا کہ میرے دل میں مال کی محبت نہیں ہے، یہ دعویٰ جو ہے نا، یہ اس پر بڑا غور کرنا چاہیے. مر مر کے زکات بھی نکلتی ہے، جوتے گھسا گھسا کر، دھکے کھلا کھلا کر، اگر ایسا آدمی بولتا ہے مال کی محبت نہیں، ہم تو اللہ اللہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتا ہے، نہ ہی بولیا ایسا، تو زکات نہیں دی جاتی تجھ سے، تو دھکے کھلاتا ہے. حالانکہ زکات لینے والا تیرا محسن ہے، تیرے مال کا میل اٹھاتا ہے. اس کو دھکے اور بلانے کے بجائے احسن طریقہ یہ کہ زکات لے کر اس کے گھر جا اور ادب سے اس کو دیا. پہلے بزرگان دین وہ نکلتے تھے غریبوں کو دینے کے لیے، اور دیتے بھی اس طرح تھے کہ پتا نہ چلے کہ کس نے دیا، ایسے بزرگان دین گزرے اور خدمت کرتے تھے. ہم لوگ، ہمارے یہاں پیسہ ہوتا ہے تو ہماری مطلب کیا پوزیشن ہوتی ہے، پھر ہم بولے کہ نہیں نہیں ہم اللہ ہی اللہ ہے اور مسئلہ نہیں ہے، وہ دل صاف ہے ہمارا، دل میں کوئی محبت نہیں ہے، اور یہ ایسا نہیں بولنا چاہیے، پورا غور کر لینا چاہیے، اور جس کے دل میں ایسا ہو بھی نہ وہ بھی نہ ہی بولے تو اچھا ہے، کہ پھر ریاکاری میں پڑے گا، یہ امکان بڑھے گا ریاکاری کا کہ بھائی مال سے محبت نہیں ہے اس کو، بھائی بڑا نیک آدمی ہے. تو خیر یہ میں سمجھا رہا تھا، آج کل اس طرح کے لوگوں کی دنیا خالی تو نہیں ہے لیکن بہت کم ہے، کہ جن کے پاس دولت ہو اور دولت سے اس کو پیار نہ ہو، یہ بہت مشکل ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عشق رسول کی دولت نصیب فرمائے، اور سچا عشق رسول، عشق رسول ہے سچا، سچا مبالغے کے لیے ہم بولتے ہیں، جھوٹا عشق رسول ہو ہی نہیں سکتا، اس کو عشق رسول نہیں کہتے. تو اللہ تعالی ہمیں عشق رسول عطا فرمائے، ہمیں عاشق رسول بنائے، سچا پکا یہ سب مبالغے کے لیے ہوتے ہیں، ورنہ عاشق رسول واقعی جو ہوگا اس کو سچے اور پکے کے لقب کی یا وہ جوائن لگانے کی، جوڑ لگانے کی حاجت نہیں ہے. اللہ تعالی ہم کو عاشق رسول بنائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی
علی محمد.
امیر اہل سنت، جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ شہد کی مکھیوں کا ایک چھتا ہے، جس میں ہم انسانوں کے لیے قدرت کی طرف سے ایک انمول تحفہ شہد ہے. اس شہد کا ذکر قرآن اور حدیث مبارکہ میں کئی جگہ ملتا ہے. امیر اہل سنت، آپ سے عرض ہے کہ آخر شہد کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی، اور یہ شہد اس مکھی کے اندر ہی کیوں پیدا کیا؟ کسی اور مکھی یا کیڑے کو یہ شہد پیدا کرنے کا شرف اور طاقت کیوں نہیں دی گئی؟
اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس طرح گفتگو کرنے کی طاقت دی، بکری کو کیوں نہیں دی؟ کیا یہ سوال بنتا ہے؟ اعتراض ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اس نے شہد کی مکھی کو اس سے مشرف کیا، اور یہ مکھی تو بڑی سعادت مند ہے، شہد کی مکھی تو. ایک بار پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شہد کی مکھی سے پوچھا کہ تم شہد کیسے بناتی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ پھولوں اور پھلوں کا رس چوستی ہیں، پیٹ میں آ جاتا ہے ہمارے، وہی شہد ہے جب نکلتا ہے تو شہد ہوتا ہے. مطلب ارشاد ہوا کہ پھولوں کے رس پھیکے اور مختلف ذائقوں کے ہوتے ہیں، ان میں مٹھاس کہاں سے آتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ تعالی نے، اس نے عرض کیا مکھی نے، اللہ تعالی نے ہمارے دل میں بات ڈال دی ہے کہ ہم جب یہ پھولوں کا رس وغیرہ چوس کے جاتی ہے نا چھتے کی طرف، تو ہم آپ پر درود شریف پڑھتی ہیں. تو یہ مٹھاس جو ہے نا، یہ آپ کے آپ پر پڑے ہوئے درود شریف کی برکت کا نتیجہ ہے. سبحان اللہ. تو میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، پھلوں کا پھیکا اور تلخ، یعنی کھٹا اور طرح طرح کا کھٹا میٹھا رس جو ہے، کھٹا اور پھیکا پھیکا رس، درود شریف کی برکت سے میٹھا ہو گیا، اس کا نام شہد ہو گیا. تو انسان نے بھی جب میٹھے میٹھے مصطفیٰ پر ایمان لانے کی ترکیب کی، اللہ اور رسول پر ایمان لایا، اس کا نام مسلمان ہو گیا الحمدللہ. جب تک ایمان نہیں لاتا تو وہ پھیکا پھیکا، ایمان لانا ضروری ہے تو میٹھا میٹھا ہو جائے گا. اللہ کا کرم ہے کہ ہم ان مانو گے تو میٹھے میٹھے ہیں. اب اللہ کرے گا ہماری یہ مٹھاس کبھی ہم سے جدا نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے کہ اس نے شہد کی مکھی کو یہ شرف بخشا. اب اس کی کوئی ہو سکتا ہے کہ بیک گراؤنڈ ہوگا، اس کا ہو سکتا ہے، ہوتے ہیں بیک گراؤنڈ کہ کوئی اس کی سعادت، جیسے کہ وہ کبوتری جس نے انڈے دیے تھے غار ثور پر، تو کہا جاتا ہے کہ ان کو حرم شریف میں رہنے کی اجازت ملی، تو اب یہ حرم شریف میں جو کبوتر ہیں، یہ کہتے ہیں اسی کبوتری، اس جوڑے کی نسل سے کبوتر کے، کہ جنہوں نے غار ثور پر وہ انڈے دیے تھے تاکہ کافر آئے دیکھیں تو وہی، یہاں تو کوئی نہیں گیا، اگر جاتا تو یہ کبوتر اڑ جاتے. حالانکہ اندر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تشریف فرماتے، تو یوں کبوتری کو یہ شرف حاصل ہوا. تو عین ممکن ہے کہ کوئی شہد کی مکھی کا بھی ایسا بیک گراؤنڈ ہو، وجہ تسمیہ ہو اس کی کہ جس سے اس کو یہ شرف ملا، تو مجھے اس کا علم نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا سوال ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کو علیہ الصلوۃ والسلام کہنا یا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کہنا کیسا؟
بالکل جائز ہے، علیہ الصلوۃ والسلام کہہ سکتے ہیں، فرشتوں کو بھی درود بھیج سکتے ہیں اور نبی پر بھی درود بھیج سکتے ہیں، البتہ غیر نبی پر درود صرف اسی صورت میں بھیج سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کے ضمن میں ساتھ میں درود بھیجا، الگ سے نہیں بھیج سکتے. نبی کے علاوہ غیر نبی پر درود الگ سے نہیں بھیج سکتے. علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بھی کہا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عرف نہیں ہے اس پر کہ فرشتوں کے نام کے ساتھ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کہا جائے، لیکن کہے گا تو بالکل درست ہے، کوئی شرعاً اس میں حرج نہیں. اور علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دیگر انبیاء کرام کے ساتھ کہنے پر بھی کوئی اتنا عام نہیں ہے، یہ داؤد سامی والے کہتے ہیں ہے درست، عام طور پر سنا نہیں ہے کہ اور کہیں کتابوں میں ہوتا ہو، داؤد سامی کی کتابوں میں یہ ہوتا ہے الحمدللہ. تو یہ داؤد سامی نے یہ جاری نہیں کیا، یعنی میں نے اپنی طرف سے میں نے لکھنا بولنا شروع کیا تھا، تو میں نے بھی اپنے علماء سے یہ سن کر سیکھا تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
بابا صاحب آپ سے میرا ایک سوال ہے کہ فجر اور عصر کی نماز کے بعد کیا سجدہ جائز ہے یا نہیں؟ آپ رہنمائی فرما دیں.
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے طلوع سحر کے بعد طلوع آفتاب تک، یعنی صبح صادق، یعنی طلوع سحر تو صبح صادق، صبح صادق یعنی سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد سے لے کر سورج نکلنے تک اور عصر کے بعد غروب آفتاب تک نماز سے منع کیا ہے. فجر اور عصر کے بعد سجدہ شکر مطلقاً مکروہ ہے، کیونکہ سجدہ شکر بھی نفل کے حکم میں ہوتا ہے، جبکہ سجدہ تلاوت جائز ہے کیونکہ یہ نفل کے حکم میں نہیں ہوتا. لیکن بعد عصر وقت کراہت آ جائے، یعنی آفتاب زرد ہو جائے، یعنی کہ سورج جو ہے سن یہ یلو ہو جائے بالکل، یعنی کہ وہ بلکہ زرد کہو یا لال کہو اس کو، وہ ٹکیا سا بن جاتا ہے گول بالکل، اور اس کو دیکھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتا آنکھوں پر، وہ کاٹتا نہیں ہے، تو یہ ایسی جب کیفیت ہوتی ہے تو اس وقت نماز پڑھنا منع ہوتا ہے، لیکن یہ بادلوں کی وجہ سے بھی ایسا ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ اوقات جو لکھے ہوتے ہیں نا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی، یہ مطلب 27 لاکھ کم و بیش اوقات دیے ہوئے، تو ان کے مطابق عمل کیا جائے، اپنا سورج دیکھ کر نہ کیا جائے کہ سورج تو بادل آ جاتے ہیں، دھول اڑتی ہے تو کبھی ایسا ہو جاتا ہے، تو اس وقت کا اعتبار ہم کریں گے. ہم توقید دان، ہر فرد ہم میں توقید دان تو نہیں ہے نا، توقید دان کیا ہوتا ہے یہ سنا بھی پہلی بار ہوگا اکثریت نے، یہ بھی فن ہے، وقت جاننے کا فن، جو وقت جاننا، وقت نکالنا جو جانتا ہو اس کو توقید دان کہتے ہیں. تو سجدہ تلاوت بھی اس وقت جائز نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے عصر کے فرض چاہے پڑھ چکا تھا، سجدہ تلاوت کا اس میں لکھا ہے کہ یہ جائز ہے. تو ہر سجدہ منع ہے یہ نہیں کہہ سکتے ان اوقات میں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں مظفر اتاری ہند گجرات ویرم گام سے عرض کر رہا ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ کیا ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا ہے یا صرف ان سے گفتگو ہی کی ہے؟
پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے, اور ظاہری آنکھوں سے, کھلی آنکھوں سے دیدار کیا ہے شب معراج, اور کسی نے اس طرح کھلی آنکھوں سے دیدار نہیں کیا, کسی نبی نے بھی نہیں کیا. یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو
صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال یہ ہے, فیضان رضا ہیں, کہ تو عموماً دیکھا جاتا ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر تو بہت ساری ڈشیز کا انتظام کیا جاتا ہے, مگر محفل میلاد میں ایک ہی ڈش یا بہت ہوا تو میٹھا رکھ دیا جاتا ہے. یہ سوال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شادی کے موقع پر کھانے پر اتنا انتظام اور محفل میلاد میں فقط ایک ڈش, برائے کرم اس طرف لوگوں کی توجہ دلائیے کہ جہاں شادی کے موقع پر کھانے پر اتنا خرچ کیا جا رہا ہے, وہیں محفل میلاد میں بھی کھانے کا بہترین انتظام کیا جائے. یہ سوال بھیجا ہے آپ کو فیضان رضا نے.
ماشاءاللہ, یہاں ایک ڈش بھی نہیں کھانے دیتے یار, اس میں بھی رڑ رڑ کرتے ہیں. کیوں نیاز پکاتے ہو؟ کس صحابی نے نیاز کیا؟ یہ کیا تو شادی میں یہ 50-50 ڈشیں کس صحابی نے کی تھی؟ تب ڈکار نہیں آتی آپ کو کھا جاتے ہو تو. کس صحابی نے عمارت سجائی تھی شادی میں؟ اپنی عمارتیں لوگ شادی میں سجاتے ہیں نا, کوئی کچھ نہیں بولے گا. اور جہاں آمینہ کے لال کی خوشی میں کسی نے دو بلب جلا لیا تو شیطان وسوسے ڈالتا گیا, کس سے ثابت ہے, کہاں سے ثابت ہے, یہ کیوں ہے, کیا ہے, فضول خرچی ہے. شادیوں میں لاکھوں نے کروڑوں خرچ کرتے ہیں, ان کو سمجھاؤ نا. بہرحال چلو ایک ڈش ہی صحیح کرو تو صحیح, ایک ڈش بھی. اب ایک فطری تقاضا ہوتا ہے, بیٹے کی شادی ہے, بیٹی کی شادی ہے, تو لوگ اس کی یعنی ڈشیں بناتے ہیں زیادہ. اور نیاز میں تو سچی بات یہ کہ نیاز کے کھانے کی تو کوالٹی بھی جو آج کل بنتا ہے نا, وہ صحیح نہیں ہوتی. شادی میں کچن کا انتخاب, پھر یہ کہ اس کی جو بھی اس میں مال مسالہ ڈالتے ہیں کی کوالٹی, اور نیاز کی کوالٹی. کھانا دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ شادی کا کھانا ہے نہ یہ نیاز کا کھانا ہے, حالانکہ اتنا تو کم از کم ہو کہ نیاز عمدہ سے عمدہ کھانا ہو, بھلے ایک ڈش ہو, ایسی ہو کہ کھانے والا انگلیاں کھا جائے, یہ محاورہ انگلیاں کھا جائے, یعنی مطلب اتنا ٹیسٹی اور لذیذ اور بہترین کھانا ہو. ہم یہاں کوشش کرتے ہیں بادام پستے والی بریانی اور کھلاتے ہیں بہترین بریانی بڑی رات کو جشن ولادت میں اور عید کو بھی کوشش ہماری ہوتی ہے, لیکن اس میں بھی اب وہ کچھ مایوسی سی ہو رہی ہے مجھے, یہ کوئی پکانے والا نہیں ملتا. جس طرح ہم بولتے ہیں نا اس طرح پکاؤ, پکا نہیں سکتے. ہماری جو خواہش ہوتی ہے اس کے مطابق میں نے نوٹ کیا, پک نہیں رہا, اور یوں اب مایوسی ہو رہی ہے, اور پیچھے ہٹنے کو جی چاہتا ہے. اب اتنے پیسے دیں اور پھر پکے صحیح نہیں تو پھر بات کیسے بنے, کیا کریں؟ اس کی وجہ شاید یہ ہو کہ ہماری کوانٹیٹی زیادہ ہوتی ہے, بہت ساری دیگیں. اب 112 دیگیں, اب جس نے جو 12 دیگوں میں لٹک جاتا ہو 112 دیگیں پکائے گا کیسے وہ؟ اب اچھا مختلف کچن سے پکاتے ہیں, اب ظاہر ہے کہ ہر ایک کا اپنا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے, تجربہ سب کو ہوتا نہیں ہے کہ اس طرح کی عمدہ ڈشیں ان کو پکانے کا ذرا آرڈر ملتا نہیں ہے. یہاں تک کہ یہ دال نہیں پکا سکتے, میں صحیح بولتا ہوں آپ کو, یہ اعلیٰ درجے کا جو کچن ہوتا ہے نا, دال پکاتے تو اس کو نہیں آئی دال, دال کو بے حال کر دیں گے، کبھی پکائی نہیں ہوتی انہوں نے، یہ کھچڑی کی دیکھ شاید نہیں پکا سکیں گے، ان کو کھچڑی پکانا کیسے آئے گا، یہ بریانی پکا دیں گے، پلاؤ پکا دیں گے، تو جیسا جس کا تجربہ. تو بہرحال یہ کہ عمدہ سے عمدہ کھانا ہو، اور ایسا کھانا ہو جس کا ہر جز کھا لیا جائے، ہر حصہ اس کا کھا لیا جائے، یعنی بوٹی ہے تو بون لیس، ہڈی پھینکی نہ جائے، اس کو پھینکنا نہ پڑے، ہڈی بغیر کی بوٹی ہو، مثال کے طور پہ دیا، جیسے کھچڑا ہے، کھچڑے میں اگر ہم بوٹی تو پس جاتی ہے، گرم مسالہ بھی اگر بالکل پسا ہوا ہو، تو کوئی ایسی چیز اس میں نہ ہو، تو کھچڑا ایسا ہوتا ہے کہ اس کی کوئی چیز پھینکنی نہ پڑے، سب کھا لیا جاتا ہے. اسی طرح یہ حلوہ ہوتا ہے، اس کا بھی ہر جز کھایا جا سکتا ہے، لیکن بعض اوقات اس کے لونگ اور یہ دار چینی اور یہ ثابت بڑے بڑے پیس ڈال دیتے ہیں، یہ پھر کھایا نہیں جاتا. ایسی کوئی چیز نہ ہو، جو بھی ڈالنا ہے مسالہ پسا ہوا ہو، کہ بندہ چھانٹ نہ سکے، پھینک نہ سکے، کھا جائے. یہ اچھی بات ہے، اگر ہڈی پھینکتے گناہگار نہیں ہوں گے. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ نیاز ایسی بنے کہ جس میں جس کا ہر جز کھا لیا جائے، ہر حصہ ذرہ ذرہ اس کا کھا لیا جائے. لیکن اب تو یہاں تو حالت ایسی ہے کہ اگر عوامی طور پر کھلاتے نا تو ان کو تو کھانا آتا نہیں ہے. اب کیسا ہی ان کو، اب جیسے پانی ہے، پانی کا تو ہر قطرہ پیا جاتا ہے، انڈر شوڈ ہے، یہ پانی بھی تھوڑا پیتے نہیں، یوں کر کے پھر کر کے پھینک دیتے ہیں، ان کو کون، ان کا ہاتھ کون پکڑے گا. اس طرح شربت بھی گرائیں گے، یہ ٹھنڈی بوتلیں تو تھوڑا تلے میں چھوڑ دیتے ہیں، چائے تو تھوڑی آخر میں چائے چھوڑ دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں. تو یہ عوام کی بات سمجھو نہیں ہو رہی، یہ کہہ سکتے خواص کی بات ہو رہی ہے. ہم لاکھ مطلب ان کو عمدہ کھلائیں اور کوئی جزیہ نہیں پھینکے، لیکن انہوں نے آدھے آدھے تالے الاڑ دینے، الٹ دینے اور پھینک دینے، دسترخوان پہ گرانا، آدھا کھانا آدھا گرانا دسترخوان پہ. عوام کو کھانا نہیں آتا، نہ کھانا آتا نہ کمانا آتا. آپ بولے کمانا تو آتا ہے، کوئی آ کر بتایا کہ میرے کو حلال کمانا آتا ہے، تھوڑا بھاری پڑے گا یہ بولنا آسان ہے، جب ہم کورس کوشچن کریں گے نا اس کو، تو اس کو یوں لگے گا کہ ہاں یار کمانا بھی لیا تھا اپنے کو. میں صحیح عرض کر رہا ہوں، کمانا بھی شاید کسی کسی کو آتا ہے، اتنی غلطیاں کمانے میں ہوتی ہے، حالانکہ جس کو کمانا ہے نا اس پر فرض ہے کہ اس کو کمانا آنا چاہیے شریعت کے مطابق. میری مراد یہ ہے، ہمارے یہاں کماؤ اس کو بولتے ہیں بزنس مین اور بہترین سیلس مین، جو بدترین سیلس مین ہو نا اس کو بہترین سیلس مین بولتے ہیں، کہ ناقص مال بھی چکنی چپڑی باتیں کر کے وہ گاہک کو ٹکا دے، یہ بہترین سیل مین، اس کی تنخواہ زیادہ ہوتی ہے. ہمارے یہ ہے دنیا میں، دنیا داری حرام کماتے ہیں، کمانا آتا ہے تو حرام کمانا آتا ہے، پھر یہ پتا چلے گا مرنے کے بعد، مگر جیتے جی بھی کبھی ڈاکو لے جاتا ہوگا، کبھی ڈاکٹر لے جاتا ہوگا، کبھی کچھ ہوتا رہتا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم کو کمانا بس نصیب کرے، حلال کمانا، کھانا کھلانا سب حلال ہو، اللہ اور رسول کے احکام کے مطابق ہو، کاش کاش کاش. تو بہرحال یہ کہ وہ شادی میں ڈشیں تو کئی ہوتی ہیں، لیکن وہ زیادہ ڈشیں عوام میں نہیں چلتی. جیسے اب یہاں لنگر کرتے ہیں، ہم بولے ہم شادی کی طرح بارہویں شریف کی نسبت سے 12 ڈشیں بنائیں گے، مثال کے طور پہ، کیا خیال ہے آپ کا؟ ہم کھلائیں گے کیسے 12 ڈشیں؟ شادی میں تو پھر بھی ایک ہال ہوتا ہے، پھر لمیٹڈ کھانے والے ہوتے ہیں، گنتی کے ہوتے ہیں، 100 200 300 500. اب جہاں لنگر لٹانا ہوتا ہے وہاں تو ریلے ہوتے ہیں پبلک کے، تو وہاں یہ اتنی ڈشیں کھانا ممکن نہیں ہے، کھلانا بھی ممکن نہیں ہے، لوٹ مار اور گرا پڑی اور مطلب گرے گا. تو اس لیے وہ ایک ڈش میں کوئی حرج نہیں ہے. میں ایک عرب صاحب کے یہاں تھا ایک بار کھانے پہ، باہر ملک کی بات کر رہا ہوں، تو وہ ایک ڈش تھی، ون ڈش. اس نے مجھے بتایا کہ ہمارے یہاں سارا سال بس یہ ون ڈش ہی ہوتی ہے، ون ڈش، اور رمضان مبارک میں زیادہ ڈش ہے، رمضان شریف میں ان کے کھانے کے اور کھلانے کے انداز، ان کے جگر دل ان کا جو ہوتا ہے، یہ خرچے کرتے ہیں رمضان شریف میں اور لوگوں کو جو کھلاتے ہیں نا یہ دیکھنے والا ہوتا ہے. اہل عرب کی بات کر رہا ہوں جن کو لوگ معاذ اللہ برا بھلا کہتے ہیں, میں انہی کی بات کر رہا ہوں. ان کو اللہ اور رسول سے اتنی محبت ہوتی ہے, بہت محبت ہوتی ہے. ان کی مسجدیں میں نے دیکھا ہے آباد ہوتی ہیں, عرب دنیا میں مسجدوں کو میں نے آباد دیکھا ہے. لیکن یہ کہ بعض لوگوں کو بس یہ عرب لوگ سمجھ میں نہیں آتے, حالانکہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرب تو ہیں, آنکھیں بند ہیں ہماری آقا کی نسبت پر. ہاں نعوذ باللہ کوئی بد مذہب ہے, بد عقیدہ ہے, تو ابو جہل بھی عرب تھا, تو اس سے میں تھوڑی بولتا ہوں کہ اس کی عقیدت کرو. مطلب مسلمان کی بات کر رہا ہوں, عاشقان رسول کی بات کر رہا ہوں. عربوں میں ایک سے ایک عاشقان رسول میں نے دیکھے ہیں, اتنا میلاد کرتے ہیں کہ کیا بتاؤں میں آپ کو. ہم کیا مطلب ڈشیں پکائیں گے یار, یہ پورے پورے بکرے کھلاتے ہیں جشن ولادت میں, مانو یا نہ مانو. یہ مکہ مدینہ میں کھلاتے ہیں, آپ مانو یا نہ مانو. ہاں بالکل پورے پورے بکرے کھلاتے ہیں جشن ولادت میں. یہ ہماری طرح یہ اس طرح کی گیدرنگیں نہیں ہوتی, ان کی چار دیواری میں ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے, جو عرب شیخ ہوتے ہیں نا. الحمدللہ تو جب تلک کے چاند تارے جل ملاتے جائیں گے, تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے.
جب تلک یہ چاند تارے جل ملاتے جائیں گے, جب تلک یہ چاند تارے جل ملاتے جائیں گے, تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. مرحبا بولو مرحبا, مرحبا مرحبا بولو مرحبا. نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے, نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے. یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. مرحبا بولو مرحبا, مرحبا جھوم کر بولو مرحبا. حشر تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے, حشر تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. مرحبا کی دھوم یارو ہم مچاتے جائیں گے. مرحبا بولو مرحبا, مرحبا جھوم کر بولو مرحبا. ان کے عاشق نور, ان کے عاشق نور کی شمع اے جلاتے جائیں گے, ان کے عاشق نور کی شمع اے جلاتے جائیں گے. جب کہ حاضر دل جلاتے سونے پڑاتے جائیں گے. شب چراغ کر کے ہم عید میلاد النبی کی, شب چراغ کر کے ہم قبر نور مصطفیٰ سے جگمگاتے جائیں گے. مرحبا آقا مرحبا, مرحبا جھوم کر بولو مرحبا. سرکار کی آمد
مرحبا,
کی آمد
مرحبا,
دل بھر کی آمد
مرحبا.
ذرا جھوم کے بولو لہرا کر بولو مرحبا, کی آمد
مرحبا,
دل بھر کی آمد
مرحبا,
سرور کی آمد مرحبا, دل بھر کی آمد
مرحبا,
رہبر کی آمد
مرحبا,
جانا کی آمد مرحبا, بل نور کی آمد
مرحبا,
پر نور کی آمد
مرحبا,
آقا کی ولادت
مرحبا,
آقا کی آمد
مرحبا,
داتا کی آمد
مرحبا,
مولا کی آمد
مرحبا,
آمنا کے پھول کی آمد
مرحبا,
یاسین کی آمد
مرحبا,
کا کی آمد
مرحبا,
آقا کی آمد
مرحبا,
مدثر مدثر کی آمد
مرحبا,
پیارے کی آمد
مرحبا,
اولاد کی آمد
مرحبا,
اعلیٰ کی آمد مرحبا والا کی آمد مرحبا اللہ کی آمد مرحبا کشوہ کی آمد مرحبا رہنما کی آمد مرحبا رہبر کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا آقا کی ولادت مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا
یا مصطفیٰ صلو علی الحدیث.
تو یہ ایک کوئی پریشانی ہے کسی کی, کہتے ہیں کہ میری بیٹی کی نظر کمزور ہوتی جا رہی ہے. اکثر نے تشویش کی بات کی ہے کہ جتنی بڑی ہوتی جائے گی نظر اتنی کمزور ہوتی جائے گی. یا سیدی دعا سے نواز دیں
اللہ تعالی
اور روحانی علاج بھی بتا دیں,
نور مصطفیٰ کے صدقے میں ان کی آنکھوں کو روشن رکھے اور ایسی روشن آنکھیں ہوں کہ بس وہ اسی شے کو دیکھیں جس پر اللہ اور اس کے رسول راضی ہوں.
اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے,
اللہ تعالیٰ کرم فرما. اور ہر نماز کے بعد یا نور و گیارہ بار پڑھنا چاہیے اور پڑھ کر انگلیوں پر یا دسوں انگلیوں پر دم کر کے آنکھوں پر پھیر لیا کرے. یہ سب کو یہ کرنا چاہیے تو اس سے بھی انشاءاللہ آنکھوں کا نور جو ہے یہ سلامت رہے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ شبیر بٹے میں کپڑے کا کام کرتا ہوں, کبھی بونی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی, دعا فرما دیں.
اللہ تعالی آپ کو حلال اور آسان روزی عطا کرے.
بونی
عافیت نصیب. بونی یہ ہندی لفظ ہے غالباً. پہلا جو گاہک ہوتا ہے نا, پہلا سودا, اس کو بونی بولتے ہیں. تو کوئی نیک آدمی سے بونی ہو جائے نا پہلا, تو خوش ہوتے ہیں, اس کو نیک فال لیتے گا. ماشاء اللہ بیڑا ہی پار ہے, بونی اچھی ہو گئی ہے, حرج نہیں ہے, نیک فال لینے میں حرج نہیں ہے. ہاں کوئی سا مل گیا جو بہت بارگیننگ کی تنگ کیا اور پھر خریدا, پھر بولا یار آج بونی صحیح نہیں ہوئی یار, اب گئے کام سے. یہ صحیح نہیں ہے, بس شگونی جائز نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے مرشدی آپ کی بارگاہ میرا سوال تھا کہ 12 ربیع النور شریف کا چاند کل نظر آ جائے گا اللہ نے چاہا تو, یا پرسوں, تو ہمیں چاند دیکھنے کے پہلے ہمیں کیا تیاریاں کرنی چاہیے؟
اللہ کی رضا کے لیے چاند دیکھیں گے اور دعا پڑھیں گے اس کو. ہلال 3 دن تک ہلال کہلاتا ہے, تو اس کے پڑھنے کی ایک دعا بھی ہے حدیث شریف میں. میں بھی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ اللہ کی رضا کے لیے ربیع الاول شریف کا ہلال دیکھنے کی کوشش کروں گا, ڈھونڈوں گا. یعنی کہ مسئلہ ڈھونڈنے کا ہے کہ مل جائے, دیکھنا یہ اپنے بس میں نہیں ہے. خصوصاً 29 کا چاند, 29 کا چاند کم مطلب آدمی کو نظر آتا ہے, 30 کا واضح ہوتا ہے. اچھا اب ہے بھلے 30 کا ہے, آنکھیں بھی صحیح ہیں لیکن بادل چھائے ہوئے, گہرے بادل تو نظر نہیں آئے گا. مگر 30 تاریخ ہو گئی تو اب یہ کہ وہ چاند مان لیا جائے گا کہ مہینہ شروع ہو گیا. تو یہ نیا چاند دیکھ کر کون سی دعا پڑھنی سنت ہے یہ سن لیجئے. چڑیا اور ادا سام, اس کے بیک ٹائٹل یعنی کہ پچھلے حصے پر, یہ فرنٹ ٹائٹل, یہ بیک ٹائٹل پچھلا حصہ. تو بیک ٹائٹل پر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب ہلال دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے, اللهم اهله علينا بالامن والايمان والسلامه والاسلام ربي وربك الله. ترجمہ پڑھنا شرط نہیں ہے, میں ویسے ہی معلومات کے لیے ترجمہ. اے اللہ عز و جل اس سے ہم پر امن و ایمان, سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما. اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ تعالی ہے. پھر نیچے اس کے مرقات المفاتیح کے حوالے سے لکھا ہے, قمری مہینے یہ جو اسلامی سال ہوتا ہے ہجری سن بھی بولتے ہیں اور اس کو قمری سال بھی بولتے ہیں، چاند سے اس کا نظام چلتا ہے، اور یہ انگلش جو مہینہ ہے عیسوی سن اس کو شمسی سال بھی بولتے ہیں، سورج سے اس کا تعلق ہے۔ تو قمری مہینے یعنی اسلامی مہینے کی پہلی، دوسری اور تیسری رات کے چاند کو ہلال کہتے ہیں، اس کے بعد کی راتوں کے چاند کو قمر کہتے ہیں۔ تو یہ جو دعا پڑھی میں نے، یہ پہلی، دوسری اور تیسری رات تک پڑھ سکتے ہیں چاند دیکھ کر۔ تو یہ نیت کر لیں گے، یہ دعا پڑھیں گے تو رسالہ لے لیجئے، چڑیا اور اندھا سانپ، اس میں ہے بہت پیارے پیارے مضمون ہیں، پڑھیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا، بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ، اور ساتھ میں یہ دعا بھی مل جائے گی آپ کو پڑھنے کے لیے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
بابا کلکتہ
جی،
کلکتہ،
اچھا کلکتہ، اعلی حضرت کا ہند، ماشاء اللہ اتنی مخلوق جمع کر لی ان لوگوں نے، سبحان اللہ، واہ جی آیا نو، یہ دنیا کے بڑے شہروں میں سے، ہاں بہت بڑا شہر ہے کلکتہ،
کلکتہ والو، ہند والو،
اور وہاں مدنی کام کتنا ہے، یہ اجتماع بتا رہا ہے کہ کتنا ہے،
مدنی پرچم بھی لے لو،
دعوت اسلامی کہاں نہیں، چاند پر بھی موقع ملا نا تو دیوانے چاند پر بھی فیضان مدینہ وڈا ڈالے گیا، کام چھوڑنا نہیں ہے، ہاں چاند پر موقع ملے، سورج پر موقع ملے، فیضان مدینہ وڑا دیں گے، اور خوب مدنی کاموں کی دمیں بچائیں گے۔
بابا چاند،
سورج کو میں نے مبالغہ کیا، سورج پر ممکن نہیں ہے،
چاند کے لیے تو بابا ویسا لگتا ہے،
ہماری آگ تو کچھ بھی نہیں ہے،
چاند کے لیے تو شاید بابا ہم کو ذہن بنا کر رکھنا پڑا،
چاند کا تو، فیضان مدینہ کا تو کسی نے اپنے کو آفر بھی کی تھی کہ چاند پہ فیضان مدینہ بناؤ تو سارا خرچہ میں دوں گا، تو میں نے اس کو مشورہ دیا کہ وہ تو بناتے بنائیں گے، آپ نے نیت کی نا، ہم کو دے تو دو، یہی بنا لیتے ثواب تو یہاں بھی ملے گا نا، اور دیے نہیں اس نے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
میرا میرے سے سنت سے یہ سوال ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کی اسلام میں کیا اہمیت ہے، برائے کرم ختم نبوت کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیے۔
ختم نبوت کا عقیدہ تو بنیادی عقائد میں سے ہے، ضروریات دین میں سے، یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے نا، پچھلے نبی، آخری نبی تشریف لے آئے، اب ان کے ہوتے ہوئے یا ان کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد قیامت تک اگر کسی اور کو کوئی نبی مانے تو کافر، اگر خالی امکان مانے کہ آ سکتا ہے نبی تو کافر، اور جو ایسا عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ دوسرے نبی کو مانتا ہے یا نبوت کو ممکن مانتا ہے کہ آ سکتا ہے، پوسیبلٹی ہے، تو ایسے شخص کا پتہ چلنے کے بعد اس کو مسلمان سمجھنے والا بھی کافر، نہیں میں تو آخری نبی مانتا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، اور امکان بھی نہیں مانتا ہوں، لیکن جو ممکن مانے یا دوسرے نبی کا کلمہ پڑھ رہا ہے جھوٹے نبی کا تو یہ ہے مسلمان، تو جو یوں سمجھتا ہے یہ بھی ہو گیا کافر۔ اب جیسے قادیانی ہے، ہمارے مشہور ختم نبوت کے منکر یہ قادیانی ہے، جو غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں، وہ مر چکا ہے، اچھا اس میں بھی گروپ ہے، ایک تو نبی مانتے ہیں، ایک گروپ ہے وہ بولتے ہیں ہم اس کو مجدد مانتے ہیں یا امام مہدی مانتے ہیں، جو بھی مانتے ہیں، تو وہ بھی کافر ہیں، کیونکہ ایک جھوٹے نبی کو امام مہدی بولیں گے، مجدد کب بولیں گے، کہ مجدد اور امام مہدی کے لیے یہ تو شرط اول ہے کہ وہ ہو مسلمان، تو جس نے اس کو کہا کہ یہ نبوت کا دعویٰ تو جھوٹا کرتا، ہم نبی تو نہیں مانتے لیکن تھا بہت اچھا آدمی، صحیح آدمی تھا، اچھا مسلمان تھا، مجدد تھا یہ، تو ہم اس کو مجدد مانتے، تو وہ بھی اسلام سے خارج ہو گئے اور مرتد ہو گئے۔ تو یہاں بالکل ایک دھول کا ذرہ ہوتا ہے نا اس کے کروڑوں حصے کی بھی گنجائش نہیں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کی نبوت کو مانا جائے. سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف ضرور لائیں گے دنیا میں, لیکن ان کو تو نبی مانیں گے ہم, وہ ہیں نبی ابھی سے مانتے ہیں, کہ یہ تو شرط ہے کہ ان کو نبی مانے, اور یہ پرانے نبی ہیں نا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا, وہ تشریف لے آئیں گے اور وہ انجیل مقدس کی تعلیمات کو عام نہیں کریں گے, وہ قرآن کریم کی تعلیمات کو عام کریں گے, سنتیں عام کریں گے, یوں سمجھ لیں. تو ابھی نشانیاں باقی ہیں, ابھی تشریف لائے نہیں ہیں, اور وہ جب تشریف لے آئیں گے تو شاید ہم اس وقت دنیا میں ہوں گے نہیں. اور یہ ایک بڑی خوبصورت بات آپ کو بتاؤں, وہ ملک کے شام میں جس مسجد میں تشریف لائیں گے نا, وہاں کے جو خطیب ہیں یہ یہاں آ چکے ہیں, ہماری ملاقات ہو چکی ہے, اور جا کر اسی مسجد میں جس کی حدیثوں میں پیشن گوئی ہے کہ اس مسجد کے شرقی مینارے پر, یعنی کہ جو ایسٹ کی طرف جو منارہ ہے اس پر یہ آسمان سے نازل ہوں گے, اتریں گے. اس مسجد کا جو خطیب ہے عاشق رسول اور ہمارے گن گاتا ہے دعوت اسلامی کے, یہ اطلاع ملی تھی, یا گن گائے تھے اس نے, اب روز تو نہیں گائے گا, ہے اپنی فیور کا. اور آپ کو پتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے سر اقدس پر امامے کا رنگ کیا ہوگا؟ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سبز گنبد پر قربان جاؤں, سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک سر پر سبز سبز امامے کا تاج ہوگا.
سبحان اللہ.
یہ عارف باللہ ناصح الامہ حضرت علامہ مولانا عبد الغنی بن اسماعیل نابولوسی حنفی علیہ رحمت اللہ الغنی, اور حضرت علامہ محمد عبد الرؤف مناوی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں کہ قرب قیامت میں, یعنی جب قیامت نزدیک آئے گی, حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر تشریف لائیں گے تو آپ کے سر اقدس پر سبز سبز امامہ شریف ہوگا. صلو علی الحبیب.
پیارے مرشد, آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بچپن میں آپ کس طرح ماہ میلاد میں گھر کو سجاتے تھے اور کس انداز میں میلاد شریف کی خوشیاں منایا کرتے تھے؟
اب یہ گھر کو لڑیاں تو وہی جالریں وغیرہ لگاتے تھے, بہت یعنی کہ سمان ہو گیا تب سے لگاتے ہیں, دعوت اسلامی کے شاید پہلے سے ہی, آپ دعوت اسلامی کے پہلے سے ہی جشن ولادت تو ہم مناتے ہیں اللہ کی رحمت سے, ہمارا گھرانہ شروع سے سنی گھرانہ ہے اللہ کی رحمت سے, ہاں الحمدللہ. اب یہ کہ اس وقت تو ظاہر ہے کہ جو اس وقت انداز تھا تھوڑا بہت لڑیاں لگا لیتے, دعوت اسلامی کے پہلے لگاتے تھے یا بعد میں لگاتے تھے, لگاتے تھے اتنا یاد ہے, میں لگاتا تھا یا لگواتا تھا. اور جہاں تک بڑی رات کا, تو بڑی رات کو ہم لوگ کسی نہ کسی کے گھر میں, میرے اپنے گھر میں بھی کرتے تھے, دوست مل کر کسی کے گھر پہ, کبھی میرے گھر پہ, اس طرح ہم لوگ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو رات ہوتی تھی بڑی رات, تو وہ ہم نعت شریف پڑھتے تھے مل کے, نعت خوانی یا جو بھی اس کا نام لے دیں, اب اجتماع ذکر و نعت بولتے ہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں, اجتماع میلاد بولتے ہیں. پھر جلوس میں شریک ہوتا تھا, جلوس میں تو بہت پرانا مطلب دعوت اسلامی کے پہلے سے میں شریک ہوتا تھا, جب ہمارے باب المدینہ میں بندر روڈ کے ایک سائڈ پر جلوس چلتا تھا, ایک سائڈ پر ٹریفک ہوتی تھی, کہیں کہیں سے مختصر مختصر سے جلوس نکلتے تھے, اس میں شریک ہوتا تھا. اور آرام باغ یا باب المدینہ میں ایک باغ ہے, یہاں یہ جلوس ختم ہوتا تھا, آہستہ آہستہ اس میں اضافہ ہوتا چلا گیا جلوس میں, تو پھر وہ علماء اہل سنت نے مطالبہ کیا کہ ہم کو نشتر پارک تک جانے کی اجازت دی جائے، تو بڑے مطالبے ہوئے اور آخر کار وہ انتظامیہ نے اجازت دے دی. تو پھر یہ کہ نشتر پارک تک وہ جلوس پہنچنے لگا. آرام باغ والے الگ اپنا کرتے تھے، بعض لوگ تھے مطلب تو وہ کرتے تھے، لیکن اصل جو جلوس ہوتا تھا وہ ادھر ختم ہوتا تھا نشتر پارک پر. اب بھی یہ جو مین جلوس جو نکلتے ہیں نا بڑے بڑے، یہ اسی سے نکلتے. وہ تو پورے ملک میں جگہ جگہ جلوس نکلتے ہوں گے، باب المدینہ میں بھی جگہ جگہ. تو ادھر باب المدینہ کراچی بہت بڑا شہر ہے، تو ہر جلوس تو یہاں آ ہی نہیں سکتا. نشتر پارک وہ اپنے اپنے طور پر اختتام ہوتا ہے، لیکن سب سے بڑا جلوس جو ہے نا یہ بندر روڈ پر ہوتا ہے، ایم اے جینا روڈ پر. اور یہ میری ویدر ٹاور سے اس کی شروعات مانتے ہیں، اگرچہ وہ گلیوں سے اور جو نکلتے ہیں نا تو وہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں. اور پھر وہ میری ویدر ٹاور خرادر کہلاتا ہے. وہ خرادر نہیں ہے ایکچولی، وہ بندر روڈ کا حصہ ہے، لیکن چلو خرادر بھی کہتے ہیں تو کہتے ہیں ہوگا. یہ وہاں سے چل کر پھر یہ بندر روڈ پر بہت بڑا جلوس ہوتا ہے، اتنا بڑا تو دنیا میں کہیں بھی نہیں نکلتا ہوگا میرا گمان ہے. اور یہ وہاں جا کر ختم ہوتا ہے نشتر پارک. اچھا، ہم پہلے ہم نے بھی شروع کیا، پھر تھوڑا یوں اللہ نے ترقی بخشی، دعوت اسلامی بنی. تو ہم شہید مسجد کھارا در میں ہوتا تھا، تو وہاں سے ہم نے جلوس نکالنا شروع کیا. اب وہ چھوٹا سا ہوتا تھا، اب ہم اگر جلدی نکلتے نا تو ہم اکیلے ہی رہ جاتے، تھوڑے تھوڑے ہوتے تھے. ہم حکمت عملی کرتے تھے کہ دوسرے جلوس بھی وہاں سے ککری گراؤنڈ کی طرف سے اور وہاں سے گزرتے تھے، شہید مسجد کے قریب جو چھوٹا سا روڈ ہے وہاں سے ہم انتظار کرتے تھے. صحیح بات یہ ہے کہ یار یہ جلوس آ جانا، اپنے اس میں کچھ زم ہو کر چلیں گے نا تو کچھ نظر آئے گا. تو یوں مطلب یہ کہ ہم اس جلوس میں داخل ہو جاتے تھے، اور یوں ہم چلتے چلتے بھارت پھر آہستہ آہستہ یہ بڑھنا شروع ہوا. اب تو روڈ جو جام ہو جاتا، شہید مسجد کا وہ بالکل گلی ایسی جام ہوتی تھی. یعنی کہ ایک وقت یہ تھا کہ ہم کسی میں زم ہونے کی فکر کرتے تھے، اور پھر وقت وہ آیا کہ دوسرے ہماری چھتری کے نیچے آنے کی کوشش کرتے تھے. اچھا پھر تو باب المدینہ کے گلی گلی سے جلوس اب شروع ہو گئے، دعوت اسلامی بن گئی. آج بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ جلوس میں ہر جگہ آپ کو ہریالی ملے گی. آپ کو ہر جلسے میں، ہر آستانے میں، ہر نعت خوانی میں، بھلے ہر امامہ نہیں مانتے، لیکن آپ کو آپ دیکھیں گے نا تو اکثریت آپ کو دعوت اسلامی سے محبت کرنے والی ملے گی. بڑے اجتماعات میں آ جانے والے ملیں گے، جاننے والے ملیں گے، دعوت اسلامی سے پیار کرنے والے ملیں گے. کوئی بولے گا میرا بیٹا دعوت اسلامی میں، کوئی بولے گا میرا بچہ مدرسۃ المدینہ میں پڑھتا ہے، کوئی بولے گا ہمارے بھائی کا لڑکا جامعۃ المدینہ میں پڑھتا ہے. سمجھے، تو یوں آپ کو دنیا بھر میں اس طرح کے لوگ ملیں گے کہ یوں ڈائریکٹ انڈائریکٹ کو دعوت اسلامی سے اپنا کوئی نہ کوئی جوڑ بتائیں گے کہ ہم یوں منسلک ہیں دور دور سے، کبھی آئے نہیں ہے لیکن کام اچھا کر رہی ہے دعوت اسلامی، الحمدللہ. تو ہر جگہ اب تو دعوت اسلامی چھائی ہوئی ہے. دعوت اسلامی کے آنے کے بعد جلوس بہت بڑھ گئے، دنیا بھر میں بڑھ گئے اللہ کی رحمت سے. کئی ممالک میں تو دعوت اسلامی نے ہی جلوس جاری کیے، پہلے نہیں کرتے تھے لوگ، اب نکالتے ہیں جلوس. اجتماع میلاد دعوت اسلامی نے کئی جگہ شروع کیے ممالک میں، دنیا کے کئی شہروں میں شروع ہوئے، اور الحمدللہ اب ہر جگہ جو ہے نا یہ دعوت اسلامی اور جشن ولادت. جشن ولادت سے دعوت اسلامی کو مائنس نہیں کیا جا سکتا، یہ دور ہے آج کل. اللہ تعالی ہمیں زوال نعمت سے بچائے،
آمین.
یعنی نعمت ہم سے واپس نہ لی جائے کہ ہم بس جشن ولادت مناتے مناتے ہمارا آخری سانس بھی یا رسول اللہ کہتے ہوئے نکلے. آمین.
منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑے گے، منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑے گے، جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑے گے، جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑے گے، جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑے گے. یا
رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا دلبر کی آمد مرحبا رہبر کی آمد مرحبا قل نور کی آمد مرحبا قل نور کی آمد مرحبا منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ
لگاتے جائیں گے
ہم یا رسول اللہ
مچانا مرحبا کی دھوم بھی ہر گھر نہ چھوڑے بولو مچانا مرحبا کی
دھوم بھی ہر گھر نہ چھوڑے
مرحبا یا مصطفیٰ 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 مچانا مرحبا کی
دھوم بھی ہرگز نہ چھوڑے گے
ماشاءاللہ بابا جلوس میلاد کی آپ مدنی بات بیان کر رہے ہیں مدے کو مزہ آ رہا ہے پھر کیا ہوا آئے واقعی مزے کو مزہ آ رہا ہے پھر یوں زم ہوئے نہ یوں زم ہوئے نہ پھر یہ وہ اترا اتارا پھر بندر روڈ پھر یوں بڑھتے 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 تب یوں دنیا بھر میں یوں جلوس میلاد کی دھوم دھام ہے
الحمدللہ
مدنی چینل کے ناظرین و حاضرین آئیے چند سالوں پہلے جلوس میلاد کا ایک پرکیف منظر دیکھتے ہیں
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. صلوا على الحبيب على محمد. حضرت سيدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت. استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت. استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت. استغفرك واتوب اليك. صلوا على الحبيب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجمع مدنی مذاکرہ،
ہے مجمع مدنی مذاکرہ.
Zakra